بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم دہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 15 صفحہ نمبر 163 سے سنتے ہیں. دسواں باب, پاکستان ایک فلاحی مملکت. پاکستان آ ویلفیئر اسٹیٹ. فلاحی مملکت سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے اور انہیں اس قابل بنائے کہ وہ پرامن اور پرسکون زندگی گزار سکیں. ایسی ریاست کے مقاصد میں جہالت و ناخواندگی, غربت و افلاس, معاشرے سے ناانصافی کا خاتمہ شامل ہے, اور اپنے شہریوں کو ایسے مواقع اور ماحول مہیا کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہوتا ہے جس میں تمام شہریوں کو اپنی فطری صلاحیتیں اجاگر کرنے کے مواقع حاصل ہوں. یورپ میں جدید فلاحی مملکت کا تصور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے رد عمل کے طور پر ابھرا تھا. 20ویں صدی میں تصور بہت واضح اور وسیع ہو گیا اور بے شمار یورپی ممالک نے اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اصلاحات متعارف کروائیں. زمانے قدیم میں ریاست کی ذمہ داریاں صرف سرحدوں کی حفاظت, امن و امان برقرار رکھنے اور ملک کے عمومی نظم و نسق تک محدود تھیں, لیکن فلاحی ریاست کی ذمہ داریوں میں ایک جانب لوگوں کے جان و مال کی حفاظت شامل ہے تو دوسری جانب ان کے بنیادی اور اساسی حقوق کا تحفظ بھی. اقتصادی طور پر یا دیگر وجوہ سے پسماندہ اور معذور افراد کی ریاست مدد کرتی ہے تاکہ وہ دوسروں کے ہم پلہ زندگی گزار سکیں. امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے جدید ترقی یافتہ ممالک میں سماجی تحفظ و بہبود کے نظام کا نفاذ فلاحی مملکت کے قیام کی جانب اقدامات میں سے ایک ہے. فلاحی مملکت میں شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں اور ان کی فلاح و بہبود ریاست کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے فلاحی مملکت کے شہری محب وطن, بے باک اور صاف گو ہوتے ہیں. نمبر 1, فلاحی مملکت کے بارے میں اسلامی نظریہ. فلاحی مملکت کا تصور کوئی نیا نہیں ہے. اسلام نے 1400 سال قبل فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا تھا اور خلافت راشدہ کے دور سن 632 عیسوی تا 661 عیسوی میں اس پر مکمل طور پر عمل کیا گیا. ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور منرجہ ذیل کے مطابق ہے. الف, اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ریاست اپنے شہریوں کی جان, مال, عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے. بلا کسی امتیاز کے انصاف سب کے لیے ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. افراد کے درمیان فوقیت اور برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. بے, اسلامی فلاحی ریاست میں یہ لازم ہے کہ حاکم میں اسلام کے بنیادی شعائر اور احکامات کا پابند ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والا مسلمان ہو. حاکم تو صرف امین اور متولی ہوتا ہے. جیم, اسلامی فلاحی ریاست کا حاکم عوام کا خادم ہوتا ہے. وہ ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے. دال, اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. حاکم احتساب اور تنقید سے بالاتر نہیں ہوتا. ایسی صورت میں استحصال سے پاک ایک خوشحال معاشرہ نشوونما پاتا ہے. ایسی ریاست تمام شہریوں کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع مہیا کرتی ہے. یہ ریاست غیر مسلموں سمیت تمام افراد کو بنیادی سہولتیں مہیا کرتی ہے. ہے, اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کا لب لباب یہ ہے کہ یہ مساوات قائم کرتی ہے اور اس کے حکمران عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر شخص کی ان تک رسائی ہوتی ہے اور یہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. نمبر 2, پاکستان کے قومی مقاصد. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک ہے, اس لیے اسی کے قومی مقاصد منرجہ ذیل ہیں. نمبر 2 میں نمبر 1, اسلامی معاشرے کا قیام. اسلامی تعلیمات اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ایک اسلامی معاشرے کا قیام سب سے اہم قومی مقصد ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تخلیق پاکستان کا مقصد صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ کا قیام تھا جہاں اسلامی اصولوں کو بروئے کار لا سکیں. اس لیے ہر پاکستانی کا فرض ہے ایسی تمام کوششوں اور کاوشوں میں شریک ہوں. جن کا مقصد ایسا ماحول پیدا کرنا ہو جس میں لوگ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ نمبر دو، استحصال کے خلاف جدوجہد۔ مساوات، سماجی انصاف، باہمی عزت و احترام اور تعاون کے اصولوں پر مبنی ایک اسلامی معاشرے کا قیام بھی ہمارا قومی مقصد ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام افراد کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے مساوی مواقع حاصل ہوں، وہ جہالت، غربت، استحصال کا شکار نہ ہو۔ اسی لیے جہالت، ناخواندگی، غربت، افلاس اور معاشی استحصال کے خلاف جدوجہد بھی ہمارا ایک قومی مقصد ہے۔ نمبر تین، ریاست کی حفاظت۔ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنا حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ قومی تشخص اور آزادی کا تحفظ بھی ہمارا ایک قومی مقصد ہے۔ نمبر چار، خود کفالت۔ خود کفالت ایک بہت وسیع المعنی اصطلاح ہے، لیکن قومی مقاصد کے لحاظ سے اس کے معنی ہے کہ پاکستان کو معاشی، اقتصادی طور پر خود کفیل بنایا جائے۔ اس کے لیے قومی سطح پر مسلسل کوششوں اور کاوشوں کی ضرورت ہے کہ سخت محنت کی جائے، اپنے وسائل پر انحصار کیا جائے، تعلیم اور سائنسی علوم کو فروغ دیا جائے اور پاکستانیت کا جذبہ اور احساس پروان چڑھایا جائے تاکہ خود انحصاری حاصل ہو سکے۔ نمبر پانچ، مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد و یکجہتی۔ یہ بھی ہمارا قومی مقصد ہے کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے۔ ہمیں اسلامی امہ کی تنظیم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے کردار کو زیادہ مضبوط بنانا ہے تاکہ مسلم امہ کے مفادات سے متعلق معاملات پر یکساں طرز عمل اختیار کیا جا سکے۔ نمبر چھ، پرامن کوششیں۔ بین الاقوامی اور علاقائی امن کا فروغ غیر منصفانہ، بین الاقوامی معاشی نظام میں اصلاحات اور نسلی امتیاز کا خاتمہ بھی ہمارے قومی مقاصد میں شامل ہے۔ نمبر سات، فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد۔ سب سے اہم مقصد پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہمارے وسائل محدود ہیں۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں واحد رکاوٹ یہ ہے کہ اس کے وسائل بہت کم ہیں۔ اس لیے اضافہ شرح خواندگی، سائنسی اور ٹیکنیکل تعلیم کے فروغ اور صنعتی پیداوار کو بڑھا کر ہمیں اپنے وسائل کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے سماجی برائیوں اور بدعنوانیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ نمبر تین، تعمیری کاوشوں کی ضرورت۔ مسلسل تعمیری کاوشوں اور کوششوں کے معنی ایسے مثبت اور تعمیری اقدام ہیں جن کا تسلسل ملک کو خود انحصاری کی منزل تک پہنچا سکتا ہے اور غیر ملکی برتری اور تسلط سے نجات دلا سکتا ہے۔ ایسی قوم جو ترقی کرنے کا عزم رکھتی ہے، وہ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کفالت کی راہ میں مسلسل ترقی کی کوششوں کو جاری رکھتی ہے۔ لیکن کسی ملک کو راتوں رات فلاحی ریاست میں نہیں بدلا جا سکتا، یہ ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل اہم پہلو ہیں۔ الف، قومی مقاصد کا شعور اور آگاہی۔ صرف وہی اقوام ترقی کرتی ہیں جو اپنے قومی مقاصد کا شعور اور آگاہی رکھتی ہیں۔ یہ مقاصد پہلے ہی متعین کردہ ہوتے ہیں، یعنی مقاصد تیز رفتار ترقی کے لیے قومی ترجیحات کے تعین میں مدد کرتے ہیں۔ مقاصد کی آگاہی کی روشنی میں ترجیحات کا تعین کیا جا سکتا ہے اور ترجیحات کی بنیاد پر منصوبے بناتے ہوئے وسائل کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ یہ منصوبے آہستہ آہستہ روب عمل آتے ہیں اور ان کے جائزوں کی روشنی میں ان پر مسلسل نظر ثانی کی جاتی ہے۔ یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نیز یہ کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے جہد مسلسل اور مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے محنت کی عظمت۔ محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ محنت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوں۔ نوجوان نسل کو یہ سکھایا اور پڑھایا جائے کہ خود کو وقف کیے بغیر اور سخت محنت کیے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور صرف اور صرف ایک خواب ہے۔ قائد اعظم نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ محنت میں عظمت محسوس کریں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ محنت کی عظمت کا آغاز اور احساس اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ جیم، تعلیم کی کیفیت۔ صرف تنہا عمومی تعلیم کے ذریعے ترقی، قومی ترقی و فروغ کا علاج نہیں۔ سائنسی اور ٹیکنیکل علوم میں پیش رفت کے ذریعے ہی قومی وسائل کو مناسب طریقے سے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے تکنیکی تعلیم اور تربیت کی مدد سے قومی تعمیر کی رفتار اور مقدار کو بڑھانا از حد ضروری ہے۔ ڈال، رہنمائی اور حوصلہ افزائی۔ 1947 یعنی پاکستان کی آزادی کے وقت سے ہماری معیشت کے مختلف شعبوں نے بہت نشو نما پائی ہے۔ صنعت و زراعت کو فروغ حاصل ہوا ہے، کئی بڑے بڑے منصوبے میگا پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں اور چند زیر تکمیل ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم مزید ترقی کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں اور پاکستان کو جلد از جلد ایک فلاحی مملکت بنائیں۔ ہے فلاح و بہبود کے پروگرام، ملک بھر میں چند فلاحی پروگرام ضرورت مند، معذور اور مستحق افراد کے لیے شروع کیے گئے ہیں، جو مسلسل ترقی کے لیے جاری و تعمیری کاوشوں کا ایک حصہ ہیں۔ یہ پروگرام منرجہ ذیل ہیں: خواتین کے لیے انڈسٹریل ہوم کا قیام، مراکز صحت کا قیام، گونگوں اور بہروں کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام، عوام کے لیے تفریحی مقامات، انسداد گداگری مراکز کا قیام، عیدی فلاحی ٹرسٹ۔ نمبر 4، خوراک میں خود کفالت۔ خوراک عوام کی بنیادی ضرورت ہے، نامناسب یا کم خوراک کا نتیجہ عوام کی خراب صحت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب عوام صحت مند نہیں ہوتے تو ان کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، ملک کی تعمیر و ترقی اور فروغ کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ بیرونی ممالک سے خوراک کی درآمد سے ترقی اور فروغ کے دیگر شعبوں پر برا اثر پڑتا ہے، خاص طور سے صنعتی ترقی اور فروغ پر، کیونکہ غذائی اجناس کی درآمد پر گراں قدر قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت زراعت پر انحصار کرتی ہے، پاکستان کی آبادی کی اکثریت زراعت سے وابستہ ہے۔ قومی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ زرعی پیداوار اور زراعت پر مبنی مصنوعات سے حاصل ہوتا ہے۔ چاول، کپاس اور گنا جیسی زرعی فصلیں زر مبادلہ کمانے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ صنعتوں کے لیے بھی زراعت بہت اہم ہے، کپڑے کی صنعت، شکر سازی کی صنعت، بناسپتی تیل و آئل کی صنعت جیسی بے شمار صنعتوں کا انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔ صنعتی مصنوعات بھی زراعت کے فروغ میں استعمال ہوتی ہیں۔ زرعی پیداوار بڑھانے سے ہم منرجہ ذیل کے قابل ہو سکیں گے، قیمتی زر مبادلہ بچا سکیں گے جو غذائی اجناس کی درآمد پر خرچ ہوتا ہے، مزید صنعتیں قائم کر سکیں گے، پیداوار بڑھا سکیں گے اور زر مبادلہ کما سکیں گے، بیرونی قرضوں کو کم کر سکیں گے، عوام کی قوت خرید بڑھا سکیں گے اور معیار زندگی بہتر کر سکیں گے، تجارت اور کاروبار کو پھیلا سکیں گے، عوام کو روزگار کے مواقع مہیا کر سکیں گے اور غربت مٹا سکیں گے۔ حکومت زرعی شعبے کی ترقی اور فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کو خوراک کے معاملے میں خود کفیل بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے منرجہ ذیل اقدام اٹھائے ہیں۔ نمبر 1، ملک میں زرعی اصلاحات نافذ کی گئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین کی ملکیت کو محدود کیا جائے اور زمین کی ملکیت کی ایک زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی جائے اور مزارعین اور چھوٹے کسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 2، 5 سالہ ترقیاتی منصوبوں میں زرعی شعبے کی ترقی اور فروغ کے لیے خطیر سرمایہ مہیا کر کے زراعت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ نمبر 3، ڈیم کی تعمیر اور چند نئے علاقوں میں آبی نہروں کی تعمیر کے ذریعے آبی وسائل کو وسعت دی گئی ہے، کوششیں جاری ہیں کہ نہروں اور آبی گزرگاہوں یا چینلز کو باہم ملا دیا جائے۔ نمبر 4، سیم اور تھور سے نجات پانے کے لیے ملک کے مخصوص علاقوں میں ٹیوب ویلوں کی تنصیب جیسے کئی اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر 5، زرعی ترقیاتی بینک اور امداد باہمی کی انجمنیں قائم کی گئی ہیں تاکہ کاشتکاروں کو قرضے دیے جا سکیں۔ نمبر 6، کثیر تعداد میں زرعی ادارے قائم کیے گئے ہیں جو زرعی مسائل کے بارے میں مفید مشورے دیتے ہیں اور زیادہ پیداوار کے لیے معیاری صحت مند بیج اور مصنوعی کھاد تجویز کرتے ہیں۔ نمبر 7، حکومت کی جانب سے مصنوعی کھاد، جراثیم کش ادویات، ٹریکٹر اور دیگر متعلقہ آلات اور اوزار خریدنے کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کئی زرعی پیداواروں میں خود کفیل ہو گیا ہے یا تقریباً ہونے والا ہے، ان میں چاول، کپاس، گندم، چینی اور کیمیائی کھاد شامل ہیں۔ اس طرح غذائی اجناس کی درآمد سے بچا ہوا زر مبادلہ صنعتوں کے قیام میں خرچ ہوتا ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں جب پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ نمبر 5، تعلیم عامہ۔ اسلام میں اور اقوام متحدہ کے منشور میں بھی تعلیم کو انسانوں کا بنیادی اور اساسی حق تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے ایک خاص معیار تک تمام شہریوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت ہونی چاہیے۔ اس معیار اور درجے سے آگے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع تمام شہریوں کے لیے یکساں ہونے چاہیے۔ اس کے لیے تعلیمی اداروں کی تعداد اور دیگر تعلیمی سہولتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم عامہ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ملک میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے منرجہ ذیل اقدام اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر ایک، تعلیم کے میدان میں اصلاحات نافذ کی گئی ہیں جنہیں تعلیمی شعبے کی اصلاحات ESR کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام میں تعلیم متعارف کرایا جائے جو پاکستان کی بطور آزاد نظریاتی مملکت کی ضروریات اور مطالبات کو پورا کرتا ہو۔ اس نئے نظام کے ذریعے ہر شہری کو اصول تعلیم تک رسائی اور سہولت حاصل ہوگی۔ نمبر دو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی نصاب کے طور پر شامل کیا گیا ہے تاکہ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھتے ہوئے اور پاکستان کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے بچوں کو روشن خیال اور بہتر انسان بنایا جا سکے۔ نمبر تین، ایسے اقدام اٹھائے گئے ہیں جن سے تعلیم میں تجارت کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ دسویں جماعت تک مرحلہ وار تعلیم کا منصوبہ مفت تعلیم کا منصوبہ روبہ عمل ہے۔ نمبر چار، اساتذہ کے لیے ملازمت کے حالات کار اور ملازمت کا ڈھانچہ بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ زیادہ دلچسپی، دلجمعی اور تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ نمبر پانچ، پاکستان بیت المال کے تحت ذہین اور قابل طلباء کے ساتھ ساتھ مستحق غریب طلباء کو وظائف دینے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ نمبر چھ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خواندگی کی مہم شروع کر دی گئی ہے تاکہ عوام میں اور خاص طور سے دیہی علاقوں میں تعلیم کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے۔ نمبر سات، پورے پاکستان میں تعلیم سب کے لیے کنارے سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت دیہات میں غیر رسمی تعلیمی اداروں کا اجرا کیا گیا ہے۔ ان اداروں میں کتابیں اور دیگر تعلیمی مواد مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ فی الحال ایسے اداروں کی تعداد تقریباً 10,000 ہے جو رفتہ رفتہ بڑھ کر تقریباً 80,000 ہو جائے گی۔ نمبر آٹھ، ایک منصوبہ سرکاری نجی شراکت کا شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت غیر سرکاری تنظیمیں اور جمعیتی بنیاد پر قائم تنظیمیں دیہات میں ایسے ادارے قائم کریں گی جو تعلیم کے فروغ اور خواندگی کے سلسلے میں حکومت کی مدد کریں گے۔ نمبر نو، تمام صوبوں اور وفاق کی سطح پر تعلیمی فاؤنڈیشن قائم کی گئی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نجی تعلیمی اداروں کو مالی امداد فراہم کریں۔ نمبر چھ، معاشرتی انصاف پر مبنی معاشرہ یا مساوات پسند معاشرہ۔ مساوات پسند معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو افراد کے مساوی اور یکساں حقوق اور سب کے لیے یکساں مواقع کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے اور یہ اس وقت تک قائم رہتا ہے اور شاہراہ ترقی پر گامزن رہتا ہے جب تک اس کے افراد کے حقوق محفوظ ہیں۔ ایسا معاشرہ جہاں سماجی اور معاشرتی انصاف نہ پایا جاتا ہو وہ ہمیشہ اضطرابی کیفیت کا شکار رہتا ہے یا آہستہ آہستہ فنا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے اور ان کو بنیادی شہری سہولتیں مہیا کی جائیں۔ اس کے علاوہ تعلیم و صحت کی سہولتوں، صحت مند تفریحی مواقع کا بھی بلا امتیاز بندوبست ہونا چاہیے۔ نیز عوام کو حق ملکیت، جائیداد، آزادانہ سوچ و فکر، روزگار اختیار کرنے کا حق اور حق رائے دہی کی ضمانت بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے، نیز افراد کے درمیان محبت، الفت اور تعاون کے جذبات کو فروغ ملتا ہے۔ ایسا معاشرہ متحد، مربوط اور نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے کو بلا شبہ مساوات پسند اور انصاف پسند عادلانہ معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ حکومت پاکستان ان تمام مطلوبہ سہولتوں کو مہیا کرنے میں پوری طرح کوشاں ہے تاکہ معاشرتی عدل و انصاف کو فروغ ملے اور عادلانہ معاشرہ قائم ہو سکے، لیکن مالی اور اقتصادی وسائل بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس لیے پاکستانی معاشرے کو مساویانہ اور عادلانہ معاشرہ بنانے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ نمبر سات، عالمی بھائی چارہ اور امن۔ موجودہ دنیا حقیقتاً ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ویلیج میں سکڑ کے رہ گئی ہے۔ جدید سائنسی پیش رفت اور ترقی اور ٹیکنالوجیز اور رسل و رسائل کے وسائل نے فاصلے کم کر دیے ہیں۔ اقوام عالم اب خود کو ایک دوسرے کے زیادہ قریب محسوس کرتی ہیں۔ خلا کی تسخیر، مصنوعی سیاروں نے فاصلوں کو مزید کم کر دیا ہے۔ بھائی چارے کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے. اقوام متحدہ نے بھی اقوام عالم کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اب عالمی مسائل تمام اقوام کے لیے یکساں ہیں. عالمی وسائل میں شرکت ہوتی ہے. جدید ٹیکنالوجیز کے ثمرات تمام اقوام کے لیے ہیں. ایک دوسرے کی امداد کے نتیجے میں عالمی مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے. کسی ہولناک تباہی، قحط و آفات اور بربادی کی صورت میں دنیا کے تمام ممالک باہم متحد ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اس متاثرہ علاقے کی امداد اور بچاؤ کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کچھ بھائی چارے کے احساس کے فروغ کی بدولت حاصل ہوا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک ہے اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے خوشگوار تعلقات قائم کیے جائیں. عالمی امن کو فروغ دینے کے لیے اس نے اقوام متحدہ کی کوششوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے. پاکستان ایسی کئی عالمی تنظیموں کا رکن ہے جو دنیا میں بھائی چارے اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے بھی پاکستان اسلامی اصولوں پر یقین رکھتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون سے رہنے، تشدد اور جاہریت کی حوصلہ شکنی کا درس دیتے ہیں. اگرچہ اسلام میں ضرورت کے وقت ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن بے رحمی اور ظلم اور ناانصافی کی سخت ممانعت کی گئی ہے. عالمی بھائی چارے اور امن کے لیے اقوام عالم کے مابین محبت و یگانگت کی فضا پیدا کرنا ہوگی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف ممالک کے مابین تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے اور ہر ملک کی آزادی اور حقوق کا تحفظ کیا جائے. نمبر 8، وسائل کی منصفانہ اور متناسب تقسیم. جب وسائل محدود ہوں اور ضروریات بڑھ رہی ہوں. نمبر 6، وسائل کی منصفانہ اور مناسب تقسیم. جب وسائل محدود ہوں اور ضروریات بڑھ رہی ہوں تو اس وقت نہ تو وسائل کو متناسب طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ تمام ممالک کے وسائل یکساں اور برابر نہیں ہیں. بعض علاقے کم زرخیز ہیں اور وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پست ہے. اس کے برعکس بعض علاقے بہت زرخیز اور یہاں کے لوگ زیادہ آرام دہ اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. دراصل وسائل ہی غریب اور امیر کے مابین فرق پیدا کرتے ہیں. فلاحی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی تمام ناہمواریوں اور محرومیوں کو دور کیا جائے اور قومی وسائل کی متوازن تقسیم سے طبقاتی کشمکش اور علاقائی عصبتوں کا قلعہ کما کیا جائے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں وسائل اور پیداوار کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. بعض علاقے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہیں جبکہ بعض علاقے پسماندہ ہیں. ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل بھی پورے ملک میں یکساں نہیں ہیں. حکومت ان مسائل پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. پورے ملک میں چاروں طرف تعلیم کا جال بچھایا جا رہا ہے. اسی لیے حکومت نے وسائل کی متناسب اور عادلانہ تقسیم کے لیے منرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں. نمبر 1، تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے ادارے پورے ملک میں قائم کیے جا رہے ہیں. نمبر 2، مستحق طلبہ کے لیے وظائف اور مالی امداد کا ملک گیر سطح پر انتظام کیا گیا ہے. نمبر 3، پسماندہ علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے صنعتیں قائم کی جا رہی ہیں. نمبر 4، گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو مقامی سطح پر روزگار مل سکے. نمبر 5، کسانوں اور کاشتکاروں کو مختلف ترغیبات اور سہولتیں فراہم کر کے زرعی پیداوار بڑھائی جا رہی ہے. نمبر 6، دور دراز علاقوں تک زندگی کی بنیادی سہولتیں مثلا بجلی، گیس اور ٹیلی فون مہیا کی جا رہی ہیں. نمبر 7، نجی کاری کے عمل کے ذریعے لوگوں کو قومی ترقی اور فروغ کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے راغب کیا جا رہا ہے. اس پالیسی کے تحت چند صنعتوں، کارخانوں اور مالی اداروں کو نجی تحویل میں دے دیا گیا ہے تاکہ نجی سرمایہ دار قومی ترقی و فروغ کے لیے حکومت کی کوششوں میں شریک ہو سکیں. نمبر 8، محنت کشوں کے قوانین کی اصلاح کی گئی ہے. مزدوروں کے قوانین کی اصلاحات کے ذریعے کارکنوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. یہ تحفظ روزگار کی حفاظت، ادارے کی انتظامیہ میں شرکت اور حصہ داری، سالانہ بونس اور حادثے کی صورت میں معاوضے کی صورت میں مہیا کیا گیا ہے. نمبر 9، فلاحی مملکت میں فرد کا کردار. جہاں فلاحی مملکت اپنے شہریوں کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، وہاں شہریوں سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ریاست اور مملکت کے لیے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے ادا کریں گے۔ کسی بھی مملکت کے لیے فرد کے چند اہم فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ ریاست کا وفادار رہے اور آزمائش کے وقت قربانی کے لیے تیار رہے۔ نمبر دو، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے حقوق کا احترام کرے اور ان کی جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر تین، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ مفادات عامہ کی جو سہولتیں، مثلاً بجلی، گیس، آب رسانی، پبلک پارک، ذرائع نقل و حمل وغیرہ حکومت فراہم کرتی ہے، ان کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ نمبر چار، ایک شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی طور پر فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے۔ نمبر پانچ، شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ماحول کو پاک صاف رکھیں۔ نمبر چھ، تمام شہریوں کا فرض ہے کہ ٹیکس باقاعدگی سے ادا کریں اور سرکاری یا نجی املاک کو احتجاج یا ہڑتال کے وقت نقصان نہ پہنچائیں، مثال کے طور پر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، ٹریفک سگنل اور مکانوں کو نقصان پہنچانا۔ نمبر سات، ہر شہری کا فرض ہے کہ فلاحی منصوبوں میں ہاتھ بٹائیں۔ ہر شخص کو اپنی مدد آپ کی بنیاد پر فلاحی منصوبہ شروع کرنا چاہیے۔ نمبر آٹھ، ہر شہری کو اپنے اطراف میں غریب، معذور اور مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر نو، ہر شہری کا فرض ہے کہ سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے خلاف حکومت کی مدد کرے۔ نمبر دس، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، کوئی ہنر سیکھے اور قدرتی وسائل کو استعمال کرے تاکہ ترقی کی رفتار تیز تر ہو۔ مشق الف، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجئے۔ نمبر ایک، فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ نمبر دو، فلاحی ریاست کے فرائض بیان کیجئے۔ نمبر تین، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا کیا تصور ہے؟ نمبر چار، پاکستان کے قومی مقاصد کیا ہیں؟ نمبر پانچ، خوراک میں خود کفالت کیوں ضروری ہے؟ نمبر چھ، ساری دنیا میں امن کیوں ضروری ہے؟ نمبر سات، فلاحی ریاست میں فرد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ نمبر آٹھ، تعلیم عامہ کے لیے حکومت نے کیا اقدام اٹھائے ہیں؟ نمبر نو، عادلانہ اور مساویانہ معاشرے پر ایک نوٹ لکھیے۔ نمبر دس، پاکستان میں مسلسل تعمیری کاوشیں کیوں ضروری ہیں؟ بے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر ایک، حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان میں ڈیش معاشرہ قائم ہو۔ نمبر دو، پاکستان کی ڈیش آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ نمبر تین، پاکستان ڈیش اور ڈیش کی پیداوار میں خود کفیل ہے۔ نمبر چار، اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے اسلام میں اقتدار اعلیٰ ڈیش کے پاس ہے۔ نمبر پانچ، اقتصادی ترقی ڈیش کی جانب لے جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 175، 11واں باب، پاکستان میں شہری زندگی، سول لائف ان پاکستان۔ نمبر ایک، جمہوری حکومت۔ جمہوری حکومت وہ طرز حکومت ہے جس میں حکمرانی کا حق کسی ایک شخص یا ایک جماعت کا نہیں ہوتا، بلکہ حکمرانی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی جمہوریت میں عوام اپنے حکمران کا انتخاب خود کرتے ہیں، حکومت کی پالیسی بنانے اور اس کا نظم و نسق چلانے میں عوام کا دخل ہوتا ہے، اور حکومت عوام کی بھلائی کا خیال رکھتی ہے۔ جمہوری حکومت کے یہ معنی ہیں کہ وہ عوام کی حکومت ہو، عوام کے ہاتھوں میں ہو اور عوام کے مفاد کے لیے ہو۔ نمبر دو، جمہوریت بمعنی آزادی اظہار رائے۔ جمہوریت میں شہری کو تحریر و تقریر اور اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، وہ ملک کے داخلی اور خارجی معاملات کے متعلق اپنی رائے تقریر یا تحریر کے ذریعے عام لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے، بشرطیے کہ وہ قوم اور ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ اظہار رائے لوگوں کے اجتماع میں یا رسالوں میں اور کتابوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس لیے جمہوری طرز حکومت میں اخباروں اور رسالوں کو پوری آزادی ہوتی ہے اور وہ ہر طبقۂ خیالات کے لوگوں کی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس اظہار رائے کی آزادی کے علاوہ جمہوری حکومت میں شخصی آزادی، مذہب اور پیشے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی اور معاش کے حاصل کرنے کی بھی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 15 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 16 میں سماعت فرمائیں۔